السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باب التسمیتی علی کل حال وعند الوقائی، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا اور صحبت کرتے وقت بھی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. حدیث 141، ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا چاہیے. حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا جرید عن منصور عن سالم بن ابی الجعدی عن قریب عن ابن عباس یبلغ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان احدکم اذا اتى اهله قال بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فقضی بینہما ولد لم یدرہ. ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے جرید نے، وہ منصور سے، وہ سالم بن ابی جعد سے، انہوں نے قریب سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے. وہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے تھے کہ آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی جب اپنی بیوی یعنی بیوی سے صحبت کرے، یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق قائم ہو، تو یوں کہے بسم اللہ یا اللہ، ہم کو شیطان سے بچائے رکھ، اور جو اولاد ہم کو عطا فرمائے شیطان کو اس سے دور رکھ، پھر کچھ اولاد ہو تو شیطان اس کو نقصان نہ پہنچا سکے گا. یہاں پر اصل میں ایکچولی ترمذی کی ایک اور حدیث ہم کو ملتی ہے، لیکن امام بخاری کے معیار پر وہ حدیث پوری نہیں اتری تھی، اس لیے امام بخاری یہاں پر وہ حدیث نہیں لائے ہیں. اسی بنا پر بسم اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر شروع کرنا وضو کو، تو انہوں نے عنوان لا دیا اور اس کے تحت حدیث دوسری لائے ہیں. تو جب شوہر اور بیوی کے تعلق کے وقت بسم اللہ کہنا ہے تو وضو کے وقت بھی بسم اللہ کہنا چاہیے، اور دوسری جو کچھ احادیث ہیں اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ بسم اللہ کہنا چاہیے. تو یہاں پر دراصل اللہ کا نام لے کر تعلق قائم کرنا چاہیے، اس سے نقصان نہیں پہنچے گا، اور فائدہ یہ بتایا گیا ہے کہ شیطان انسان کو نقصان نہیں دے سکتا اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام لیں. پھر وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا فرض کا درجہ رکھتا ہے، کیونکہ جو دوسری حدیث ہم کو ملتی ہے لا وضو لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ، جو بسم اللہ نہ پڑھے اس کا وضو نہیں. لیکن یہ حدیث چونکہ امام بخاری کی شرائط پر پوری نہیں اترتی تھی، لہٰذا انہوں نے اس کو اس میں شامل نہیں کیا اس کتاب میں. علامہ ابن قیم نے بسم اللہ کے واجب ہونے پر 50 سے زیادہ دلائل پیش کیے ہیں. امام احمد بن حنبل ہر لقمے کے ساتھ بسم اللہ پڑھتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ یہ سنت ہے تو کہا نہیں، لیکن میں بہتر سمجھتا ہوں جب تک پڑھ سکوں. تو بسم اللہ کی برکات بہت زیادہ ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کپڑے پہنتے وقت اس وقت بھی ہمیں بسم اللہ کی تعلیم دی گئی ہے کہ ہم بسم اللہ سے شروع کریں. تو دوسری جو کتابیں ہیں، جیسے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے بھی بیان کی گئی ہے، اور بھی بہت ساری روایت سے پتہ چلتا ہے، جو اس شرط کو تو نہیں پہنچتی جو امام بخاری کی شرائط ہیں، لیکن دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بسم اللہ کہنا چاہیے وضو کے شروع میں. اور جتنے علماء کرام ہیں، جو الگ الگ علماء کی رائے ہیں، اس میں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ بسم اللہ کہنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس حدیث سے جو نقطۂ عمل ہمیں ملا وہ کیا ہے کہ ہم بسم اللہ کہیں گے وضو سے پہلے. پھر یہ جو دوسری احادیث ہیں، اصل میں ان احادیث میں رفع الحاجت کے لیے، رفع حاجت کے لیے کس طرح سے جایا جائے، کس طرح سے بیٹھا جائے، ان سب کا بیان ہے. اس میں جو احادیث ہیں ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے، حدیث نمبر 142، 143 اور 144، 145 اور 146. ہم صرف اس سے نکلنے والے مسائل دیکھیں گے، احادیث آپ لوگ خود پڑھ لیجئے. ان تمام احادیث سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بیت الخلاء جانے کے وقت دعا پڑھنی چاہیے، کیونکہ وہ ناپاک جگہ ہے، اور جن اور جننیوں کا وہاں پر مسکن ہے، یعنی وہ لوگ وہاں رہتے ہیں، تو ان کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور وہ دعا سکھائی گئی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر تاکید کی ہے، مسلم کی روایت میں ہمیں امر کے ساتھ، امر کے صیغے کے ساتھ یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تم بیت الخلاء میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. دعا کب پڑھی جائے گی؟ کہ جب جانا ہے واش روم آپ کو، تو پہلے یعنی واش روم کے اندر داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھی جائے گی. لیفٹ پیر آپ اپنا اندر رکھیں گے اور اس کے بعد اندر داخل ہوں گے. تو اندر داخل ہوتے وقت پڑھنا ہے دعا، لیکن پوری طرح اندر داخل ہونے کے وقت بعد نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جب اندر داخل ہو رہے ہوں تو تب آپ پڑھیں گے. پھر ایک اور بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ وضو کا پانی واش روم کے پاس یعنی باہر رکھا جا سکتا ہے، یعنی واش روم سے باہر آنے کے بعد وہاں وضو کا پانی پہلے سے تیار رکھا جا سکتا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نے وضو کا پانی رکھا تھا تو آپ نے ان کو دعا دی تھی، اور اسی بنا پر وہ فقیہ الامت کہلائے. اس سے ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ طالب علموں کو چاہیے کہ وہ اپنے استاد کا احترام کریں، ان کی خدمت کریں، اور استاد کو چاہیے کہ وہ اپنے طالب علموں کو دعا دیتا رہے اور طالب علموں کی خیر خواہی کرتا رہے اور ساتھ میں دعا بھی دے. 144 حدیث سے ہمیں یہ نقطہ عمل ملتا ہے کہ واش روم، اب تو الحمدللہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر گھروں میں واش رومز ہیں، لیکن اگر ہم کبھی ضرورت پیش آ سکتی ہے، کوئی راستے میں ہو، مسافر ہو، تو اس صورت میں کوئی چیز کی آڑ ہونی چاہیے. یعنی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ممکن ہو تو کوئی چیز کی آڑ بنا لی جائے اور قبلہ رخ نہ ہوا جائے. تو قبلے کی طرف نہ منہ ہونا چاہیے نہ پشت ہونی چاہیے. ہاں اگر دیوار ہو تو پشت کی جا سکتی ہے. کھلے میدان میں احتیاط کی جائے، اس صورت میں بیٹھنے میں قبلے کا خاص طور سے خیال رکھا جائے. اور اس زمانے میں چونکہ گھروں میں نہیں ہوتے تھے بیت الخلاء، بلکہ باہر جانا پڑتا تھا، تو لہذا کھلا میدان ہوگا تو خاص طور سے دیکھ کر بیٹھا جائے گا کہ قبلے کی طرف رخ نہ ہو اور نہ ہی پشت ہو. لیکن دیوار کی اوٹ میں ایسا کیا جا سکتا ہے، اس کا ہمیں حدیث ہی سے پتہ چلتا ہے اس بات کا، کہ دیوار کی اگر اوٹ ہو اور کسی نے ایسا بنا لیا ہو بیت الخلاء، تو اس صورت میں جائز ہے. لیکن مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس بات کا دھیان رکھیں کہ بیت الخلاء اس پوزیشن میں بنائے رخ پر کہ جس کی وجہ سے قبلے کی طرف کم از کم رخ نہ ہو، اور بہتر ہے کہ پشت بھی نہ ہو. پھر اگلی حدیث سے جو ہمیں پتہ چلتا ہے، حدیث نمبر 145، کہ دو اینٹوں پر سے کچھ نہیں ہوتا، یعنی دو اینٹوں پر بیٹھنے کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ کموڈ استعمال کیا جا سکتا ہے. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ طہارت میں اگر خلل نہ پڑے، ناپاک نہ ہو انسان، تو کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتا ہے بیٹھنے کے لیے. جیسے بہت سارے لوگ ہمارے یہاں سمجھتے ہیں کہ کموڈ کیوں استعمال کیا جاتا ہے، تو جو سہولت کے لیے طریقہ اختیار کیا جائے گا جس سے ناپاکی نہ رہے باقی اور انسان پاک ہو جائے، تو اس صورت میں کوئی بھی طریقہ استعمال کیا جا سکتا ہے، وہ غلط نہیں ہوگا. یہاں پر چوتڑوں کا لفظ آیا ہے کہ جو چوتڑوں کے بل نماز پڑھتے ہیں، اس سے مراد دراصل سجدہ کرتے وقت اپنا پیٹ بالکل رانوں سے ملا دیتے ہیں، تو سجدے میں زمین سے چمٹ جانا. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو شخص اس طرح سے نماز میں اپنا پیٹ ملا دیتا ہے، تو انہوں نے اس کو اس سے الگ کرنے کے لیے کہا. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طرز عمل یہ تھا کہ جیسے سنت کے خلاف کوئی کام دیکھتے فوراً اس پر تنبیہ کرتے یا انہیں سمجھا دیتے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر اگلی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 146، عورتیں قضاء حاجت کے لیے باہر جا سکتی ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا جو لائف سٹائل تھا بہت ہی سادہ تھا، گھروں میں واش رومز نہیں ہوتے تھے، بیت الخلاء نہیں ہوتے تھے، لہٰذا وہ لوگ دور میدان میں، کھلے میدان میں چلے جاتے تھے، اور ابھی گاؤں میں یہی رواج ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں سب سے پہلی خرابی یعنی بدعت جس کا رواج ہوا، وہ پیٹ بھر کر کھانا کھانا تھا. ان لوگوں کی روٹین ایسی نہیں تھی، ہم سب جانتے ہیں وہ لوگ بہت ہلکا کھانا استعمال کرتے تھے، ہلکی غذا ہوتی تھی، اس لیے بار بار جانا بھی نہیں پڑتا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے اندر جو ہمارا لائف اسٹائل ہے وہ نہایت ہی غلط ہے. ایک تو سستی، کاہلی، غفلت اور کھانا پیٹ بھر کھانا، جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی کام یکسوئی سے نہیں ہم کر پاتے. اس وقت جو حجاب کا حکم تھا اس میں اتنی سختی نہیں تھی، یا ابھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تو پھر ان لوگوں نے حجاب کا استعمال کیا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سودا رضی اللہ عنہا جا رہی تھی بیت الخلاء یعنی رفع حاجت کے لیے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ہم نے آپ کو پہچان لیا ہے سودا، تو اس پر سودا رضی اللہ عنہ تھوڑی ناراض ہوئی تھی، اور اسی کے بعد پردے کی آیت نازل ہوئی تھی. اور پھر حدیث نمبر 47 سے بھی یہی ہمیں نقطہ ملتا ہے کہ عورتیں فطری ضروریات کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں. ٹھیک ہے، پھر آگے 148 حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کیا گھر میں واش روم بنایا جا سکتا ہے؟ تو جی ہاں، واش روم بنایا جا سکتا ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھت پر ذکر ہم کو ملتا ہے، تو وہاں پر واش روم بنا ہوا تھا، اس لیے وہاں پر قضاء حاجت کے لیے گئے. اور گاؤں وغیرہ میں آج بھی اس طرح چھت پر چار دیواری کے اندر باتھ روم بنے ہوئے ہیں. صحرا میں کھلے میدان میں قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھنا منع ہے. اور گھر میں واش روم بنائے جا سکتے ہیں، چار دیواری کے اندر اجازت ہے کہ چاہے قبلے کی طرف رخ ہو یا پیٹھ ہو، لیکن بہتر ہے کہ اس کو اوائڈ کیا جائے. اب ہم خاص جو ہماری احادیث آتی ہیں وہ ہم دیکھیں گے. باب الاستنجائی بالمائی، پانی سے استنجا کرنا. حدثنا ابو الولید ہشام ابن عبد الملک قال حدثنا شعبۃ عن ابی معاذ واسمه عطاء ابن ابی میمنہ قال سمعت انس بن مالک یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج لحاجته اجیء انا وغلام ومعنا اداوۃ من ماء یعنی یستنجی به، پانی سے استنجا کرنا. استنجا، جیسے کہ بہت سارے لوگوں کو نہیں خبر ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقہ کار بتایا ہے کہ اگر ہم رفع حاجت سے واپس آئیں تو اس نجاست کو، گندگی کو، یعنی ہم اگر ضروریات کے لیے واش روم گئے ہوں تو اس کو پانی سے دھونا، تو یہ استنجا کہلاتا ہے. اور استنجا لیفٹ ہینڈ سے ہوگا، یعنی لیفٹ ہینڈ سے پانی سے مل کر دھونا، یہ استنجا ہوتا ہے. تو ہم سے ابو الولید ہشام بن عبد الملک نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، انہوں نے ابو معاذ سے، ان کا نام عطا ابن میمونہ تھا، انہوں نے کہا میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا، آپ فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی حاجت کے لیے نکلتے تو میں اور ایک لڑکا ہمارے ساتھ دونوں ایک ڈول پانی لے کر آتے، آپ اس سے استنجا کرتے. تو چونکہ میدان میں جایا کرتے تھے رفع حاجت کے لیے، تو ہم سب جانتے ہیں وہاں پانی تو رکھا نہیں ہوتا تھا، لہٰذا پانی ساتھ لے کر جایا کرتے تھے. اور جیسے کہ انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر مامور کیا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے. الگ الگ موقع پر الگ الگ صحابہ کرام نے آپ کی اسی طرح سے خدمت کی، کوئی آپ کے وضو کے لیے پانی لا دیتا تھا، کوئی آپ کے ساتھ رفع حاجت کے وقت جاتے وقت پانی ساتھ لے کر چلتا تھا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، آپ کا ادب اور احترام اور آپ کی خدمت، دراصل صحابہ کرام یہ جذبہ بہت زیادہ موجود تھا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بڑھ چڑھ کر خدمت کرنا چاہتے تھے. اسی بنا پر الگ الگ صحابہ کرام نے الگ الگ موقع پر خدمات کی. تو اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ طہارت پانی یا مٹی کسی بھی طریقے سے حاصل ہو جاتی ہے. اور پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا صرف پانی کی طہارت کافی ہے؟ تو جی ہاں، بالکل کافی ہے. یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ صرف پانی سے بھی طہارت حاصل ہو جائے گی، لازمی طور پر مٹی یا کسی اور چیز کا استعمال شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، مین چیز ہے پانی. پانی سے اگر طہارت آپ نے حاصل کر لی تو طہارت ہو جائے گی، اگرچہ بہتر یہ ہے کہ انسان ڈائریکٹ غلاظت کو ہاتھ نہ لگائے، لیکن پانی سے طہارت ہو جائے گی. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بچے تھے دونوں لڑکے، یہ بہت زیادہ عمر نہیں ہوئی تھی ان کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر موجود تھا، اور یہ بچے آپ کی خدمت کو اپنا شرف سمجھتے تھے. تو اگر آج بھی ہم، آپ دیکھیں جو بڑوں کی اور بزرگوں کی عزت اور احترام ہے کہ بڑوں کو پہلے کا پہلے ہی پانی پرووائڈ کیا جائے، ان کا ادب اور احترام کیا جائے، جو ایسے لوگ ہوں ہمارے معاشرے میں، بزرگ حضرات، استاد، یا پھر معاشرے کے ایسے لوگ جن کی عزت کی جاتی ہو، تو ان کا ادب اور احترام ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اور خصوصاً بوائز کو، کیونکہ ہمارے یہاں پر کانسیپٹ یہ چلا رہا ہے کہ لڑکوں کو کیا کام کی ضرورت ہے، سب کام تو لڑکیوں نے کرنے چاہیے. تو یہ بات بالکل بھی درست نہیں ہے. بچپن سے لڑکوں کے اندر یہ شوق اور یہ جذبہ رکھا جائے کہ ان کے اندر بڑوں کی خدمت کا جذبہ پروان چڑھے، اور جب بچپن سے عادت ڈالیں گے تو یہ عادت خود بخود ہوتی چلی جائے گی انشاءاللہ. ہم بوائز سے کچھ کام نہیں لیتے ہیں, سارا کام ہم لڑکیوں سے لیتے ہیں, تو یہ بات درست نہیں ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے والا کبھی بھی ایسے نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود اپنے ہاتھوں سے کر لیتے تھے, کسی کو تکلیف نہیں دیتے تھے, کبھی کسی سے کوئی چیز مانگتے نہیں تھے, خود ہی کر لیتے تھے. اور صحابہ کرام بھی اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اگر ان کا نیچے کچھ گر جاتا, جیسے گھوڑے پر سوار ہو اور ان کا کوڑا گر گیا نیچے, تو وہ دوسرے صحابی سے نہیں کہتے تھے کہ ذرا اٹھا دو مجھے, بلکہ خود اٹھاتے تھے. تو یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا, کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سیکھا تھا. تو ہم بھی اپنی نوجوان نسل کو بزرگوں کے احترام کی تعلیم دیں, تاکہ ان کے اندر بھی وہ خدمت کا جذبہ پروان چڑھے. اور آپ دیکھیں انس رضی اللہ عنہ جو خدمت کرتے تھے, اس میں کس کا ہاتھ تھا؟ ان کی والدہ کا ہاتھ تھا. تو ہم سب بھی مائیں ہیں, اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیں کہ وہ اپنے بڑوں کی خدمت کریں, ان کا احترام کریں, خصوصاً دادا دادی یا نانا نانی ہو گھر میں, ان کی عزت کی جائے, ان کا احترام کیا جائے, ان کی ضروریات کا خیال رکھا جائے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی سمجھیں سعادت ہے کہ اگر بزرگ موجود ہوں گھر میں اور ان کی خدمت کا موقع ملے. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا یہ, تو جو بھی اپنے دادا دادی کی خدمت کرتا ہے, ہم نے تو یہی دیکھا ہے ان کو, یعنی تجربہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو دادا دادی کی خدمت کرتا ہے ان کی دنیا بھی بہت پرسکون ہو جاتی ہے الحمدللہ. یعنی ان کی دعاؤں کی وجہ سے انہیں کوئی تکلیف اس طرح سے نہیں آتی جیسے کہ ہوتی ہے تکلیف. تو بزرگوں کی خدمت کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. آگے دیکھیے حدیث نمبر 151, طہارت کے لیے پانی ساتھ لے کر چلنا. بابو من حمل معه الماء لطهوره. وقال ابو الدرداء اليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عطاء بن ابي ميمونة قال سمعت انس يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته تبعته انا وغلام منا معنا اداوت من معین. تقریباً وہی ملتی جلتی حدیث ہے کہ ابو دردہ رضی اللہ عنہ نے اہل عراق سے کہا کہ تم میں وہ شخص نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں, وضو کا پانی اور تکیہ اپنے ساتھ رکھتا. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے, انہوں نے عطا ابن ابی میمونہ سے, انہوں نے کہا میں نے انس رضی اللہ عنہ سے سنا, وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت کے لیے جنگل کو جاتے تو میں اور ایک لڑکا دونوں مل کر ایک ڈول پانی کا لے کر آپ کے پیچھے جاتے. اور یہاں پر دراصل اشارہ ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے, تکیہ اور وضو کا پانی ساتھ لیے رہتے تھے. تو اسی مناسبت سے آپ کا یہ خطاب پڑ گیا تھا, یعنی عبداللہ بن مسعود کا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ بہت بڑے عالم تھے, دین کا بہت بڑا حصہ فقہ کا اور قرآن کا تفسیر سے ریلیٹڈ ان کو معلوم تھا. اور یہاں پر اسے پتہ چلتا ہے کہ علم انسان کو ادب سے نہیں روکتا, یہ کام بھی باعث اجر ہیں. احترام میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا جذبہ اور آپ کا احترام ان کے پاس اتنا زیادہ تھا کہ یہ تمام چیزیں اکثر اپنے ساتھ ہی رکھتے, تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ضرورت پڑے تو یہ پرووائڈ کر سکیں. حدیث نمبر 153 دیکھیے, داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی ممانعت یعنی منع کیا گیا ہے. باب النہی عن الاستنجاء بالیمین. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو هو الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمس بيمينه. ہم سے معاذ بن فضالہ نے بیان کیا, کہا ہم سے ہشام دستوائی نے, انہوں نے یحییٰ بن ابی کثیر سے, انہوں نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے, انہوں نے اپنے والد ابو قتادہ انصاری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے پانی یا دودھ یعنی شربت وغیرہ پیے تو برتن میں سانس نہ لے, اور جب کوئی بیت الخلاء میں آئے تو اپنے ذکر کو یعنی شرمگاہ کو دہن ہاتھ نہ لگائے اور نہ دہنے ہاتھ سے استنجا کرے. تو آپ دیکھیں کہ ایک ہی حدیث میں الحمدللہ دو باتیں پتہ چل گئی, کہ ایک تو جب کوئی چیز پی جائے تو برتن کے اندر سانس نہ لیا جائے, آپ کبھی دیکھیے گا بچوں کو کہ بچے جب پیتے ہیں تو وہ ایک ساتھ منہ لگا لیتے ہیں گلاس میں اس کے کارنر پر, اور اس کی بنا پر جب وہ سانس اندر لیتے تو گلاس, جب گلاس کا یعنی کانچ کا ہو گلاس, وہ ایکچولی گلاس ہی کہتے ہیں اس کو اسی بنا پر, تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ ان کے سانس کی وجہ سے سب ایسے ڈاٹ ڈاٹ پڑ جاتے ہیں, یعنی جیسے جب بھاپ نکلتی ہے تو. تو اس سے آپ نے منع کیا, کیونکہ انسان جو آکسیجن اپنے اندر سے نکالتا ہے وہ صحیح نہیں ہوتی ہے, غلط یعنی نقصان دہ ہوتی ہے. تو اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع کیا ہے کہ اندر سانس نہ لیا جائے, اور نجاست دور کرنے کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے, سیدھے ہاتھ کو استعمال کرنے سے منع کیا ہے. تو نجاست کے لیے بایاں ہاتھ مخصوص ہونا چاہیے, برتن کے اندر سانس لینے کو منع کیا گیا ہے, اور ویسے بھی تہذیب اور اخلاق کے خلاف ہے یہ بات. پھر انسان کے سانس کے باہر آنے سے جو کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے جو خوراک کو نقصان پہنچاتی ہے, کچھ علماء کرام دم والے پانی پر اجازت دیتے ہیں, یعنی جو پانی تلاوت کر کے دم کیا جاتا ہے کسی بیمار کے لیے, تو اس کے لیے اجازت ہے کہ ہلکا سا اس پہ, یعنی سانس رک جاتی ہے تو تھوک ہلکا سا اس کی پھوار سی نکلے, لیکن پھر بھی احتیاط بہتر ہے کہ انسان سانس نہ لے برتن کے اندر. پھر ایک اور بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے شرمگاہ کو چھونا اور استنجا کرنا دونوں منع ہے, اس کے لیے لیفٹ ہینڈ استعمال کیا جائے گا. تو الحمدللہ ان تمام احادیث سے ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملی, تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے بنیں, یہی صحیح سنت طریقہ ہے. اگر ہماری ہم نے سنی سنائی باتوں پر زیادہ دھیان دیا اور اسی پر ہمارا عمل ہے تو یہ بات درست نہیں ہے. بہتر کیا ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرنے والے بنیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کیونکہ سنت پر عمل کرنے سے ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا, اور الحمدللہ ہم خیر کے ساتھ رہیں گے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات میں حکمت تھی. بعض باتیں تو ہم ابھی تک جان بھی نہیں پائے جو حکمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن کئی باتیں ہمیں سائنس کی ترقی سے اور سائنس کی تحقیق سے پتہ چلی ہے کہ اس میں کتنی الحمدللہ حکمتیں ہیں اور فائدے ہیں, لیکن ہمیں تو سائنس کی ضرورت بھی نہیں ہے, ہمیں تو صرف اس بنا پر عمل کرنا ہے کہ یہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے. تو بیت الخلاء جب جائیں تو لیفٹ ہینڈ ہم اپنا اندر رکھیں گے, دعا پڑھیں گے, اور پھر واپس نکلتے وقت سیدھا پیر پہلے باہر رکھیں گے اور غفرانہ کا پڑھیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بہترین نبی ہمارے لیے بھیجے کہ جنہوں نے ہمیں ہر طرح کی تہذیب اور تمام طریقے بتائے جس سے ہمیں زندگی گزارنا بہت ہمارے لیے آسان ہو گیا. الحمدللہ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.